أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة النحل آيات نمبر 88 سے آيات نمبر 93 گزشتہ صفحے کے آخری جو جملے تھے ان میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کی ہے اور مشرکین کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو پہلی آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ سے روکا. یہ دونوں کام مل کر جو نتیجہ دیتے ہیں اس کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے کفر سے بھی دستبردار ہو کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے اور دوسروں کو بھی راہ خدا کی طرف دعوت دینے والے بنتے، مگر الٹا انہوں نے کیا کہ خود کفر اختیار کیا اور اپنا بھی جو روحانی معاملہ ہے اس کو وہ انہوں نے انتہائی تنزلی کی طرف لے گئے اور دوسروں کو بھی راہ خدا سے روکا. پروردگار فرماتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اضافہ کر دیں گے ان پر عذاب پر ایک اور عذاب کا، یعنی جو عام عذاب ہے اس سے بالتر ہم نے ان پر عذاب میں اضافہ کر دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسدون، اس بنا پر کہ وہ فساد پیدا کرتے تھے. یہاں غور طلب بات وہی ہے جس کی طرف پہلے میں نے متوجہ کیا کہ کفر اور اللہ کی راہ سے روکنے کو قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے. پھر واپس میدان قیامت ہی کے اندر ایک اور رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن جب اٹھائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ. یہ پہلے بھی بات آئی تھی، علیہم ان پر، من انفسہم، جو انہی میں سے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء ہوں گے، نبی ہوں گے. ہر امت میں جو نبی آیا وہ اپنی قوم کے اوپر گواہ ہوگا، یعنی اس کو معیار بنا کر دیکھا جائے گا کہ قوم نے کتنا اس کو فالو کیا، اس سے کتنا قریب ہوئے، وہ میزان ہوگا. وَجَئِنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان کے اوپر بھی، یعنی نبیوں کے اوپر رسول کو گواہ بنایا جائے گا. یعنی نبی جو ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کے لیے بھی میزان، یعنی ان نبیوں نے کیسا پرفارم کیا. ظاہر گناہ تو کوئی نہیں کیا، مگر جو پرفارمنس ہے اسی کے اعتبار سے ان کے درمیان مراتب کا فرق تو ہے. بالکل رسول فضل نہ باغوں ملا باغیں، اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ کتنا اس آخری رسول کے اس معیار سے قریب ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ مرتبے میں آگے ہیں. تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے دیگر انبیاء کے مقابلے میں. ویسے ہر نبی خدا ہی کا فرستادہ ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کی بیان کرنے والی ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی، تِبْيَان، جس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، وہ ایک تو یہی طریقہ کار ہے کہ جو قرآن کا موضوع ہے، اس اعتبار سے انسان سازی قرآن کا موضوع ہے. قرآن مجید کے موضوعات کے اندر توحید ہے، قرآن مجید کے موضوعات کے اندر آ حضرت کی رسالت کا اسٹیبلش کرنا ہے. یہ تمام تر چیزوں کے لیے قرآن مجید نے بہت کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں. مزید جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ قرآن ہی نے بتا دیا کہ ہم نے اے حبیب آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ مزید اس کو ایلیبریٹ کرنے، واضح کرنے. تو اصل اور اصول جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر اس کا ایلیبریشن جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور انہی کی باتوں کو ترجمانی مرحلے پر آل محمد نے بیان کیا ہے. وہ اس کے آفیشیل سپوکس پرسن ہے پیغمبر اکرم کے بعد، جس میں حدیث ثقلین اور دیگر حدیثوں سے استدلال کیا ہے. تو یہاں پر کتاب کے بارے میں کہا گیا، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جو تبیان ہے کل شے، ہر چیز کے لیے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، وہ رحمتن، و بشرا، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، یعنی جو شرع تسلیم ہم کرتے ہیں پھر ان کے لیے وہ یقیناً بشارت اور خوشخبری بھی ہے. ظاہر ہے ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا، پھر اس کے بعد گائیڈ کرنا کہ اب یہ کرو، یعنی یہ چیز اس طریقے سے، اب تم اس طرح سے کرو، اس کے نتیجے میں رحمت حاصل ہوگی اور پھر آخرت میں جو کامیابی ہے اس کے لیے یہ بشارت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. تو یہ عمل کرنے والے ہوں گے وہی کہ جو سر تسلیم ہم کریں گے تو انہیں کو مسلمان کہا جاتا ہے. اگلی آیت جو ہے اس آیت کو خیر و شر کے بیان کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے, یعنی تین چیزوں کے کرنے کا اور تین چیزوں سے بچنے کا. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا, احسان کا اور صاحبان قرابت کو دینے کا. عدل یعنی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. باڈی بھی اگر انسان کے جسم جو ہے اگر اس کے اندر عدالت نہ ہو تو بیماری کا حملہ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جب پورا جسم اپنا اپنا کام کر رہا ہے, آنکھ اپنا کام کر رہی ہے, ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے, پیر اپنا کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پوری باڈی صحیح کام کر رہی ہے. لیکن اگر کہیں پر بھی کسی ایک آرگن کے اندر کوئی خرابی ہو جائے گی تو پھر اس موقع پر کیا کیا جائے گا, کیا اس کو ڈس اون کر دیا جائے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ پوری باڈی مل کر اس ایک حصے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی. یہ وہ چیز ہے جس کو احسان سے تعبیر کیا جائے گا, کہ جہاں پر کچھ زیادہ دیا جائے, جہاں پر ایثار ہو, جہاں پر کچھ معاملہ سیکریفائس کا ہو, قربانی کا ہو, تو عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا. عدل چیز کو اپنے مقام پر رکھنا, احسان تفضل یعنی تھوڑا اس سے زیادہ دینا. ویسے حسن سلوک ہر وہ کام کے جو اچھا ہے اس کو احسان سے تعبیر کیا جائے گا. وہ ایتاء ذی القربیٰ, اور اپنے قرابت داروں کو دو, رشتے داروں کو دو, یعنی احسان کرو, اچھا سلوک کرو, سب کے ساتھ کرو, مگر چراغ تلے اندھیرا نہ ہو. جو تمہارے رشتے دار ہیں وہاں سے شروع کرو, چیریٹی بگن ایٹ ہوم, اور پھر اس کو پھیلاتے جاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے اس کے مطابق. تو یہ احسان ہی کا ایک آف شوٹ ہے, یا احسان ہی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو یہاں پر ایتاء ذی القربیٰ سے سمجھایا گیا. اب پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک وہ اور بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوگا. قمص کی ادائیگی کو بھی اس کے ماتحت فقہا نے اور علماء نے اور مفسرین نے ڈسکس کیا. پھر تین چیزیں جن سے روکا گیا, وہ ینہا عن الفحشاء, اللہ تمہیں منع کرتا ہے, روکتا ہے فحشاء سے, والمنکر منکر سے, والباغی باغی سے تم کو روکتا ہے. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ فحشاء یعنی بے شرمی, منکر یعنی برائی, اور باغی یعنی ظلم. اچھا اب ان کے درمیان فرق کیا بیان کیا گیا؟ صاحب تفسیر نمونہ نے فحشاء کو کہا کہ وہ گناہ کہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے, منکر جو علل اعلان کرتا ہے, یعنی انسان اگر چھپ کر بھی گناہ کر رہا ہے تو بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کھلم کھلا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں تو بغاوت کا اعلان ہے. معاملہ پھر خدا کا اور بندے کا مخفی بھی نہ رہا, اس نے لوگوں کے سامنے اس کو آشکار کر دیا. اور البغی سے مراد ہے ظلم, اور ظلم کے اندر حسد بھی شامل ہے, اور ظلم کے اندر خامخواہ کی شو آف کرنا بھی شامل ہے, اور ظلم کے اندر تکبر بھی شامل ہے, یعنی اخلاقی مظالم وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور دیگر تمام تر چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں جو معاشرتی اعتبار سے ظلم ہوتا ہے. عدل نہیں ہوگا تو بے ظلم بھی ہوگا. پروردگار فرماتا ہے یا اذکم, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, لعلکم تذکرون, شاید تم اثر قبول کرو. مت فراموش کیجیے گا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جیسے بنو امیہ کے نسبتا جو ایک اچھی شخصیت عمر ابن عبد العزیز, انہوں نے نماز جمعہ کے خطبے میں اختتام پر اس آیت کو پڑھنا اور پڑھوانا شروع کیا, اور حکم دیا کہ اس بدعت کا خاتمہ کیا جائے جو ہمارے شام کے حکم سے پوری مملکت اسلامیہ میں ہو رہی تھی, کہ خطبے کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علیہم السلام پر تبرع بھیجا جاتا تھا, انہیں گالیاں دی جاتی تھیں. تاریخ کی حقیقت ہے, کتابوں کو کھول کر دیکھا جا سکتا ہے. خلافت ملوکیت میں بھی جناب مولانا مودودی نے اس بات کو نقل کیا ہے. خود مسجد نبوی کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس اور ان کی عزیز ترین شخصیت, ان کے انتہائی قرابت دار امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی تھیں, اور یہ دین کی خدمت کے عنوان سے کیا جا رہا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے جو کچھ اچھے کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس بدعت کا خاتمہ کیا, اس سے روکا خطبہ کو, اور حکم دیا کہ خطبہ جمعہ کے اختتام پر اس آیت کو پڑھا جائے, جس کے بعد یہ ایک روش بن گئی جو آج بھی بہت سارے خطبہ کا طریقہ کار بنا ہوا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم عہد و پیمان اور قسم اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, اللہ کے عہد کو پورا کرو. اِذَا عَاهَدْتُمْ, جب تم معاہدہ کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور دیکھو قسموں کو مت توڑو ان کی مضبوطی کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, جبکہ تم نے خدا کو اپنے اوپر ضامن بھی بنا لیا ہے. ایک عہد روا روی ہے اور ایک عہد ہے کہ جو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے, جس کا ایک شریعت نے ایک طریقہ کار دستور رکھا ہے. کہ مثلا ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو شریعت کے توزیع مسائل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو عہد کا ایک چیپٹر موجود ہے, اس کو پوری طریقے سے نافذ کرنے کے بعد اس کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور انسان ویسے بھی اگر کسی دوسرے سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑنا انتہائی بد اخلاقی ہے. اور یہ معاملہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے. کسی قوم کا دوسرے قوم سے عہد و پیمان, اسی طرح سے کسی ملک کا دوسرے ملک سے عہد و پیمان, یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اگر وفاداری کرنا مقصود نہ ہو تو پھر ان جملوں کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا. قسم بھی اسی طرح سے کہ جو اس کا ایک شرعی طریقہ ہے اس کو اگر پوری طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے قسم کھائی جائے تو پھر اس کی پاسداری نہ کرنا گناہ بھی ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک وہ شخص ماخوذ ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون, یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو, جو تمہارے اعمال خدا ان سے واقف ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے اس عورت کی مثال دی کہ جو سارا دن سارا سال محنت کرنے کے بعد اپنے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتی تھی, دودھ کاٹتی تھی اور کاٹنے کے بعد جو کچھ بنتا تھا اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. اس میں کہا گیا کہ سارا سال وہ یہ کام کرتی تھی اور آخر میں جب دینے کی باری آتی تھی تو اسی کے پیسز کر کے کہ جس میں وہ قابل استعمال نہیں رہتے تھے لوگوں میں بانٹ دیتی تھی, تو ظاہر ہے کہ یہ ساری محنت جو ہے ضائع ہو گئی. اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں, وہ بھی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی تھیں, یہ سارا دن اس کام کو کرتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو ریورس کر دیتی تھی, یعنی جو سوت کاٹا ہے جو بھی کپڑا بنا ہے اس کو پھر وہ کھول دیتی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا تھا. بہت سے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے, ایک ہے محنت کرنا اور ایک ہے اس محنت کو بچانا, ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین, یہ امپورٹنٹ ہے. پروردگار فرماتا ہے ولا تکونو, مت ہو جاؤ کلتی اس کے جیسے, اس عورت کے جیسے, نقزت غزلہ, کہ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد مضبوطی کے بعد من بعد قوت, زحمت کی محنت کی مضبوطی سے اسے کاٹا, پھر اس کے بعد کیا کیا, انکاسن اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم, اب یہ اس کی ایک مثال تو وہی پیچھے کے ساتھ اس کو اگر آپ جوڑ لیں کہ عہد و پیمان کیا پھر اس کے بعد توڑ دیا تو وہ اس عورت ہی کی طرح سے احمق ہے, یا اگر قسم کھائے اور اس کے بعد پورا نہیں کیا تو یہ اس عورت ہی کی طرح سے احمق ہے. پروردگار فرماتا ہے تتخذون ایمانکم دخلم بینکم, کہ تم اپنی قسموں کو استعمال کرتے ہو, ذریعہ بناتے ہو کہ اس کے ذریعے سے کیا کرو, ان تکون امتن ہی اربع میں امتن, صرف اس وجہ سے کہ ایک جماعت بڑھ جائے دوسری جماعت سے. اب یہ ہوتا تھا کہ مثلا بعض افراد دیکھتے تھے کہ یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کے نتیجے میں تو ہمیں نقصان ہو جائے گا, سامنے والے جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اگر ان کے ساتھ ہم مل جائیں تو فائدہ ہو جائے گا, تو یہاں کا وعدہ توڑ دیا, وہاں پہ جا کر قسم کھا لیا, وہاں پہ جا کر وعدہ کر لیا. یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم نے اس کو مذمت کی نظر سے دیکھا. اگر کسی اصول کی بنیاد پر وہ وعدہ کیا گیا تھا تو اس کی پاسداری کرو, اور اگر بے اصولی کی بنیاد پر کیا گیا تھا تو وہ چیز ہی غلط تھی. پھر اس کے بعد یہ تو مادی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کبھی دیکھتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں مجھے دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے, مگر یہ تو امتحان پر اسی چیز کا تھا کہ اگر اصولی طور پر وہ شخص یا وہ گروہ وہ قوم چھوٹی ہے یا ان کی تعداد کم ہے یا وہ غریب ہے لیکن حق پر ہیں اور تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرو, صرف ان کی کمی ہے عدد کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دینا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے انما یبلوکم اللہ بہی, کہ اسی طرح سے تو اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اصول پر کتنا باقی رہتے ہو. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے بیان کر دے گا, واضح کر دے گا, مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, ان چیزوں میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہتا, لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو قیامت کا بھی گویا انتظار نہ ہوتا, یہیں پر تمہیں ایک قوم بنا دیتا. وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت میں چھوڑتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا جو تم عمل انجام دیتے ہو. پھر سوال کیوں کیا جائے گا جب خدا نے ہی چھوڑا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اختیار دیا ہے, اب اختیار کے بعد ہدایت دی ہے, ہدایت کے بعد جو قبول کر لے گا وہ یقیناً اپنی مراد کو پا جائے گا, اور جو اپنے اختیار سے قبول نہیں کرے گا یہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے پھر ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا. کان سے پکڑ کر انہیں مومن نہیں بنایا جائے گا, یہ پیچھے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک گروہ ایک امت بنا دیتا, اور زبردستی کرنا یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے، وہ تمہارے اختیار کو ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 93 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک نحل آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 94 سے 102۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو مکر و فریب کے لیے، مکاری کے لیے آپس میں استعمال مت کرو، اس کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیر جمع ہونے کے بعد اکھڑ جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں بھی برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بما صدت تم عن سبیل اللہ، اس سزا میں کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو قسموں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جو افراد آپس میں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ آپس ہی میں اگر دیکھیں تو کانفیڈینس شیک ہو جاتا ہے، اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیسا مسلمان ہے کہ جو قسم بھی کھاتا ہے اور اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ قسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کو گواہی کے طور پر پیش کرنا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، اور پھر اگر وہ جھوٹی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ یہ خدا کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، خدا کو ایک جھوٹی گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ابھی ایمان میں شامل نہیں ہوا ہے، اور اگر ایمان میں وہ مضبوط نہیں ہوا ہے، اور بس ظاہری طور پر ہی اس نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے قدم جو ہیں وہ پھسلیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر اس کے کردار کو دیکھیں گے تو اسلام کے بارے میں ایک بری رائے قائم کریں گے کہ جو ماننے والے ایسے ہیں تو پھر دین کیسا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جو رغبت دین کو قبول کرنے کی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو وبال آ سکتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ افراد زمانے کے اندر بھی اس طرح کے جرائم کے ارتکاب میں تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کو تنبیہ کرنا پڑی، اور اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو۔ بٹ نیچرل جتنی بھی قیمت حاصل کر لی جائے، چاہے پوری دنیا ہی مل جائے، اللہ کے عہد کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی شمار کی جائے گی۔ اس لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے۔ جو آگے آ بھی رہی ہے بات، انما عند اللہ ہوا خیر، کہ بس جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیرم لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو اس بات کو جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ بالآخر فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جب دوام ہی خدا کو ہے، وہی ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اس کے بعد انسان یہاں اگر کچھ بھی کر رہا ہے اسے خدا کے ساتھ جوڑ دے، جس کو کہا جاتا ہے کہ قربتن اللہ، اس کام کو انجام دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز بقا حاصل کر لے گی۔ اس لیے کہ وہ خدا کے پاس پہنچ گئی، اور جو چیز خدا کے پاس پہنچ گئی پھر اس کو فنا نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم یقیناً جزا دیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر کیا۔ کیا جزا دیں گے؟ اجرہم، ان کا اجر دیں گے۔ اس طرح سے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال انجام دیا کرتے تھے اس میں سے جو بہترین عمل ہوگا اس کے مطابق اس کی جزا ان کو دی جائے گی۔ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جزا دی جائے گی وہ بہتر ہوگی اس عمل سے کہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مگر ایک اور ترجمہ کہ جس کو بہت سارے مفسرین نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے یا تو وہ کوالیفائی کرتے ہیں خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، یا وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ یعنی اب اگر دکھاوے ریاکاری کے لیے ہوا ہے وہ کام، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ عمل صالح ہوا ہی نہیں۔ لیکن اگر عمل صالح ہے، وہ قربتن اللہ ہے، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم اسے قبول کرے گا۔ مگر کیا یہ سارے اعمال جو قربتن اللہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں؟ انسان نماز پڑھتا ہے، ہر نماز وہ قربتن اللہ پڑھتا ہے، مگر قربتن اللہ پڑھی جانے والی نمازیں بھی ایک برابر نہیں ہوتی۔ کبھی ایک نماز میں انسان بہت انوالو ہوتا ہے، کبھی ایک نماز بس اس نے واجب پورا کر لیا. یہاں پروردگار عالم بشارت یہ دے رہا ہے کہ جو ہم عمل کی جزا دیں گے تو جو بہترین عمل کیا ہوگا اس کو بنیاد بنا کر اسی کے معیار پر دوسرے اعمال کی بھی جزا ان کو دے دیں گے. یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ انسان نے اگر دوسرے اعمال جو انجام دیے ہیں درست ہے کہ وہ پروتن اللہ ہے مگر سپیریئر کوالٹی کے نہیں ہے، انفیریئر کوالٹی کے ہیں، تو پروردگار عالم ان کے ثواب اور جزا کے موقع پر جو سپیریئر عمل اس نے انجام دیا تھا اسی کے مطابق اس کی بھی جگہ دے دے گا. یہ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے. پھر اس کے بعد ایک معیار بیان کیا گیا کہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کو انجام دے، نیک اعمال کو جو بھی کرے، من ذکر او انسا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یعنی یہ وہ جو ذہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا معاملہ کہ اگر عورت ہے تو عورت تو پتہ نہیں انسان بھی ہے یا نہیں ہے، یا بس اسے مردوں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اور ان کے سیٹسفیکشن کے لیے، اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے بالکل ایک شٹ اپ کال دیے کہ عمل صالح مرد کرے یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. جنس کون سی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیکس کون سا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مومن ہے اور اس نے عمل صالح کو انجام دیا ہے تو لنحیینہ حیاتن طیبہ، تو ہم اس کو یقیناً وہ زندگی دیں گے جو حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہم اس کو دیں گے. حیات یعنی زندگی، طیبہ یعنی پاکیزہ. اس زندگی میں سیٹسفیکشن ہے، اس زندگی کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اس زندگی کے اندر قناعت ہوگی، اس زندگی کے اندر حسد نہیں ہوگا. یہ جو انسان زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر، اس کو اگر سیٹسفیکشن مل جائے، ایک اطمینان مل جائے، تو پھر یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے. بعض روایات کے اندر اس کے ایک رخ کو مصداق کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے خود امیر المومنین علیہ السلام نے قناعت کو، کنٹینٹمنٹ کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے. تو ایک دنیا میں اجر ہے، اور دوسرا اجر جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آخرت کے اندر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو یقیناً اجر دیں گے جزا کے طور پر ان کے بہترین اعمال کے مطابق. یہ پھر وہی والی بات، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، وہاں پر صبر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا، صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو جزا دیں گے، ان کا اجر دیں گے، اور جو بہترین عمل و انجام دیا کرتے تھے اس کے مطابق ان کو اجر عطا کیا جائے گا. تو دنیا میں زندگی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ہو گئی، اور آخرت کے اندر ان کا جو اجر ہے وہ محفوظ بھی ہے اور بہترین عمل کے مطابق ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، پڑھو کا مطلب یہ ہے پڑھنے لگو، شروع کرو، وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان کے شر سے جو راندہ ہوا ہے، جس کو نکال دیا گیا، نہ شیطان الرجیم، وہ ابلیس کے جس کو مردود قرار دیا گیا تھا، جس کو نکال دیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی اب یہ جو ہمارے پاس ایک تعلیم جو ایک طریقے کا ادب بن گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے باقاعدہ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی اگر آپ روپ دیکھیں تو یہ آیت ہے کہ جیسا پروردگار عالم نے متوجہ کیا. اب ظاہر ہے کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھتا، شیطان انسان کو دیکھ رہا ہے، لیکن انسان خدا کو بھی نہیں دیکھ رہا، خدا انسان کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اس غیبی دشمن کے مقابلے میں غیبی مددگار کون ہے؟ وہ پروردگار عالم خود ہے. پروردگار عالم کی پناہ حاصل کرو شیطان کے مقابلے میں، اور پھر یہ بھی طے ہے کہ شیطان زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا. یہی بات آگے آ رہی ہے کہ انہ لیس لہ سلطان، یعنی تم پریشان مت ہونا کہ تم یہ سمجھو کہ وہ دشمن ہے تو اب دکھتا بھی نہیں ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو ایک تو یہ کام کر سکتے ہو کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو، اور دوسری بات یہ سمجھ دو انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ اس کا کوئی قابو نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ علی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی تم مجھ سے جڑ جاؤ، مومن بن جاؤ اور مجھ پر بھروسہ کرو، تو پھر تم پر شیطان کے وسوسے یقیناً اثر انداز نہیں ہو پائیں گے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس تو انہی پر چلتا ہے، اس کا قابو تو انہی پر چلتا ہے، الذین یتولونہ، جو اسے دوست رکھتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شرک اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی تم اسے پینگے بڑھاؤ گے تو وہ تمہارے اندر پینیٹریٹ کر سکے گا، ورنہ اگر تم اس سے فاصلہ رکھو گے، ڈس اون کرو گے اور خدا کی پناہ میں آ جاؤ گے، ایمان رکھو گے، توکل کرو گے، تو پھر شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. آگے پروردگار عالم نے ایک وسوسے کے بارے میں متوجہ کیا، اور وہ وسوسہ کیا تھا؟ شریعتوں میں ہم جانتے ہیں ناسخ ہے، منسوخ ہے، پچھلی شریعت منسوخ ہوئی اور اب یہ شریعت جو آخر تک چلے گی، اور اس شریعت کے اندر بھی بعض احکام کو منسوخ کیا گیا اور دوسرے احکام کو لایا گیا. تو بہت سے افراد نے شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ اعتراض کیا خود پیغمبر اکرم کے اوپر کہ ایسا کیوں. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کی بحث میں بھی اس پر بات ہوئی. یہاں پر پھر پروردگار عالم نے اس کو پیش کیا اور بیان کیا، اور اذا بدلنا آیتن مکانا آیتن، کہ جب ہم بدل کر لے آتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، واللہ عالم بما ينزل. اب درمیان پروردگار نے یہ سمجھایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا نازل کرنا ہے، وہ جو اتارتا ہے وہ خدا جانتا ہے. مگر انہوں نے کیا اعتراض کر دیا، قالوا انما انت مفتر، اس نے کہا تم تو بس اپنے دل سے گھڑتے ہو. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ حکم صحیح تھا تو اس کو منسوخ کیوں کیا گیا، اور یہ حکم اگر صحیح تھا تو اس کو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. وہ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی چیز کو نافذ کرنا ہے تو آہستہ آہستہ گریجولی کسی چیز کو نافذ کیا جائے گا. کبھی یہ ہوگا کہ ایک حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حکم کو لایا جائے گا جو آلریڈی پلان کا حصہ ہے. بل اکثر ہم لا یعلم، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں. قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے. روح القدس کون ہے؟ بظاہر یہاں پر جناب جبریل ہی مراد ہیں کہ جو وحی لانے کے کام پر مامور تھے. من ربک، آپ کے رب کے پاس سے روح القدس لے کر اسے نازل ہوئے ہیں. بالحق، اور بالکل حق، برحق لے کر نازل ہوئے ہیں. اب پھر نوٹ کیجئے، خدا نے اگر درمیان میں روح القدس کو وسیلہ بنایا ہے تو آپ کو اور مجھے اعتراض کا حق نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ اس وحی کو نازل کرے اور چاہے تو روح القدس کے ذریعے سے نازل کریں. یہ سب پروردگار عالم کے کارندے ہیں، پروردگار عالم کے خدمتگار ہیں، جبکہ خدا ان کا محتاج قطعاً نہیں ہے، مگر وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس طرح سے بھی وسیلوں کا انتخاب کرتا ہے. کیوں نازل کیا؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. یعنی وہ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی دل سے مومن ہو گئے، تو اب وہ دل سے مومن ہو گئے تو اب قرآن مجید ان کو کیا فائدہ دے گا؟ فائدہ یہ دے گا کہ ان کو اسٹیڈ فاسٹنیس، اسی راہ پر ثابت کرنے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی. وہ ہدن و بشرا للمسلمین، اور ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمان پوری طرح سے سر تسلیم خم کر لے تو وہی ایمان بن جائے گا، مگر ایک مسلم جو صرف اصطلاح کے طور پر ہوتا ہے کہ ابھی اس نے اسلام کی جاذبیت کو مثلا محسوس کیا ہے، قبول کر لیا ہے، لیکن پوری طرح سے دل سے وہ اس راہ پر آیا نہیں ہے، تو پھر یہ ہدایت کو فراہم کرے گی اور خوشخبری دے گی تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بھی ان صاحبان ایمان میں شامل ہو جائیں جن کا ذکر پہلے آیا تھا. آیت نمبر 102 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نحل آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 111، 103 سے 111. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت، اہمیت اور مقصد، اس کو نازل کرنے کا جو ہے اس کے اوپر گفتگو فرمائی. اب پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ نہ فقط قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا، بلکہ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب تہمت لگائی کہ معاذ اللہ، پیغمبر اکرم نے یہ پورا کلام کسی اور سے حاصل کیا ہے جو خدا نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں سے کسی اور سے پیغمبر اکرم نے سیکھا ہے. مگر اس کے اندر انہوں نے یہاں تک بے شرمی کا مظاہرہ کیا کہ نسبت معلمی، یعنی سکھانے والے کی نسبت، اس شخص کی طرف دی کہ جس کا نہ عرب سے کوئی تعلق تھا نہ عربی زبان سے وہ واقف تھا. وہ کون تھا؟ اس حوالے سے مختلف نام لیے گئے جو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ وہ عربی تھا اور نہ ہی وہ عربی زبان سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا تھا. اب ایک ایسا کلام کہ جس کو اہل عرب جس کے سامنے سپر انداختہ ہو رہے ہیں، جس کا جواب نہیں دے پا رہے، بار بار قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس کتاب کا جواب لے کر آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، 1 سورے کا جواب دے آؤ، تو جواب تو ان سے نہیں بن پا رہا. کلام الہی ہونے کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں, یہ پہلا جرم ہے. پھر اس کے بعد اس کی نسبت وہ ان کی طرف دے رہے ہیں کہ جو خود عربی سے بھی اچھی طرح سے واقف نہیں ہے, یہ عقلی طور پر بھی ایک مذاق خیز بات ہے. اسی کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ, اور بے شک ہمیں معلوم ہے, انہم یقولون, کہ وہ کہتے ہیں, انما یعلمہ بشر, بس ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے. ان کو یہ تمام تقدیریں, ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے, یعنی اس کے وحی ہونے کا انکار, اس کا از غیب خدا کی طرف سے نازل ہونے کا انکار. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے, یعنی وہ صاف عربی بول بھی نہیں پاتا, اس کی زبان صاف نہیں ہے, واضح نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ صاف سلیس عربی زبان ہے. یہ ذہن رکھنے والی بات ہے کہ ایک عربی ہے اور ایک اجمی ہے. عربی وہ کہ جو عرب علاقے سے تعلق رکھتا ہو, اجمی جو اس علاقے سے تعلق نہ رکھتا ہو, اور ایک ہے اعجمی, یعنی جس کی زبان صاف نہ ہو. یہاں پر یہ جو دو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں, ایک جگہ اعجمی کہہ کر اس کو خط بیان کیا گیا, اور دوسری طرف اس کو عربی زبان کہا گیا. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی زبان بھی صاف نہیں تھی, اور اس کا عرب کے علاقے سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, وہ مقامی نہیں تھا, باہر سے آیا تھا. تو یہ انتہائی حماقت ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جس کا جواب ایک سورے کا بھی ان لوگوں سے بن نہیں پا رہا, وہ اس کی نسبت دیں اس شخص کی طرف کہ جو خود وہاں کا بھی نہیں ہے, اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے. اب پروردگار عالم کی طرف سے وعید ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً وہ لوگ کہ جو آیات خدا پر ایمان نہیں رکھتے. اب یہ خود اتنی بڑی ایک نشان قرآن مجید, اس پر اگر لوگ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تبھی تو اس طرح کی نسبتیں دیتے ہیں. اس طرح کی نسبتیں دینے سے ان کا شکست کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے اور عدم ایمان بھی سمجھ میں آتا ہے. تو پھر پروردگار عالم ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ لا یہدیہم اللہ, ایک تو اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا. جیسے کہ زبردستی ہدایت کرنا تو مقصود نہیں تھا, ہدایت کے لیے تو اس قرآن کو نازل کیا تھا. کیسے خدا کی نشانی سمجھو, عاجز ہونے کے بعد اس کلام الہی ہونے کا اعتراف کرو, رسول پر ایمان لاؤ, وہ تو تم لا نہیں رہے, تو پھر اللہ تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے گا. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذبا, افترائے کذب یعنی جھوٹی بات کو گڑھنا, فیبریکیشن کرنا, یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں. الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے. یہ ساری حرکتیں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہیں, جھوٹ گڑ رہے ہیں, اور اس جھوٹ کے گڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. وہ اولئک هم الکاذبون, اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ذرا جوڑیے اور پھر اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے. پچھلی آیت میں یہ سمجھا دیا گیا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو کافر ہے, کفر کا اختیار کرنے والا ہے, جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا. اب اس کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. من کفر باللہ من بعد ایمان ہی, کہ وہ جو اللہ کا انکار کر دیں, من بعد ایمان ہی ایمان کے بعد, یعنی ابھی دوسری کیٹیگری بن رہی ہے کہ جو ایمان کے بعد پھر جائیں, کفر کی طرف چلے جائیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ہاں مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ جسے مجبور کر دیا گیا اور جس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر, یعنی وہ اس کیٹیگری کے نشان میں نہیں ہو رہا. اس کیٹیگری کے اندر وہ افراد شامل ہو رہے ہیں, وہ لیکن منشارہ بالکفر صدرہ, یہ جو دل سے کفر پر راضی ہو چکا ہے, یعنی بائی چوائس وہ کفر کو اختیار کیے بیٹھا ہے. وعلیہم غضب من اللہ, تو انہی کے اوپر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو تقریباً ساری تفسیریں, چاہے وہ شیعہ علماء کی لکھی بھی ہوں, سنی علماء کی لکھی بھی ہوں, اردو میں ہوں, عربی میں ہوں, فارسی میں ہوں, آپ کو یہی ملے گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. جناب امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی, ان کے والد, ان کی والدہ, خاص طور پر جناب سمیہ خاتون, جناب یاسر اور اسی طرح سے باغ دوسرے افراد, ان کو گرفتار کیا مشرکین مکہ نے اور کفر پر مجبور کیا. ظاہر ہے کہ ان کے دل ایمان سے لبریز تھے. جناب سمیہ وہ بھی شہید ہو گئے, جناب یاسر وہ بھی شہید ہو گئے, اور انہوں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا, مگر جناب عمار نے ان کے ڈکٹیٹ کیے ہوئے جملوں کو زبان سے ادا کر دیا. اور اس کے بعد تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کلمہ کفر میری زبان پر آ گئے. دوسری طرف بعض سطحی نظر رکھنے والے مسلمانوں نے بھی جناب عمار کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کرٹیسائز کیا کہ عمار جو ہے وہ کافر ہو گئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جناب عمار آئے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. پیغمبر اکرم نے ان سے کہا تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہ اللہ کے رسول، دل تو میرا ایمان پر بالکل مطمئن تھا. تو پیغمبر اکرم ان کے آنسو پہنچتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اگر پھر وہ یہ کہیں تو واپس یہ بات کہہ دینا، کوئی حرج نہیں ہے. جب دل تمہارا مطمئن ہے تو جان بچانے کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ تفصیلی جو موضوع ہے وہ تقیہ کا ہے کہ کہاں پر تقیہ جائز ہے اور کہاں پر تقیہ جائز نہیں ہے، مگر اصولی طور پر تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے تقیہ کی گنجائش رکھی ہے. اسلام حکمت کا دین ہے، وزڈم کا دین ہے. اگر ایک شخص ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر ایک جملہ کہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو اسلام اسے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی جان قربان کر دو اور اس موقع پر وہ کلمہ نہ کہو، بلکہ ٹھیک ہے اگر یہ کلمہ کہنے سے تمہاری جان بچ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ تم بعد میں دین کی اور زیادہ بہتر خدمت کر سکو. یہ بالکل ایک لاجیکل استثناء ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا. پیچھے جو کیفیت بیان کی گئی تھی یہ ان لوگوں کی تھی کہ جو جھوٹ گڑتے تھے، جن کے دل میں بھی جھوٹ تھا اور اسی جھوٹ کو وہ زبان سے ادا کرتے تھے، یعنی دل میں جو کفر تھا اسی کفر کا وہ اظہار کرتے تھے اور اس میں ان کے کیس کو بہت دخل تھا. مگر یہاں پر جو معاملہ ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ اس کو تو مجبور کیا گیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا بعد ایمان کے، ہاں مگر اس کو آپ استثنا کر دیجئے کہ جو مجبور کر دیا گیا تھا، دل اس کا مطمئن تھا ایمان کے اوپر، مگر وہ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، کہ جو دل سے کفر پر راضی تھا، وعلیہم غضب من اللہ، تو ان کے پر اللہ کا غضب بھی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے اوپر. پرائیورٹی لسٹ کے اندر دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی جنہوں نے کفر پر راضی رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو خدا ان کو زبردستی ہدایت تو نہیں دے گا. ان کے اس کفر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان سے توفیقات سلب ہو جائیں گی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے گا، ان کے کانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دے گا. یعنی اب یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے خدا ان سے توفیقات سلب کر رہا ہے، نہ یہ کہ پروردگار نے توفیقات سلب کر لی لہذا وہ یہ حرکت کر رہے ہیں. جی نہیں، ان کے اس حرکت کی وجہ سے ترجیح دینا دنیا کو آخرت کے اوپر، یہ تمام ترجیحیں وجہ بنتی ہیں کہ ان سے توفیقات سلب کر لی جائیں، جس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، کان پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ پھر غافل ہیں. لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، کہ یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، ثم جاہدوا وصبروا، اور انہوں نے جہاد بھی کیا اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا. اس کی تعبیر، یہ جو فتنوں کے لفظ یہاں پر استعمال ہوئی ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ فتنوں کا مطلب ہے تکلیفیں پہنچانے کی بات، یعنی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. اب یہ افراد وہ تھے کہ جو بظاہر ان تکلیفوں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد ان لوگوں نے ہجرت میں سبقت نہیں کی، بعد میں یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی. تو یہ افراد بھی اگر بعد میں جہاد کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہی مانا جائے گا کہ یہ اپنے اس دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں. وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب اس کے بعد یقیناً غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی پھر اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ جو ہجرت کے اندر انہوں نے سبقت نہیں کی اس کو اگنور کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. البتہ اس حوالے سے دیگر اقوال بھی موجود ہیں جن کو تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر ایک آئے گا، تجادل عن نفسها، خود اپنی طرف سے لڑتا ہوا، یعنی بس اپنا دفاع کر رہا ہوگا. وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر ایک کو مل جائے گا پورا پورا بدلہ جو اس نے عمل کیا ہوگا. اب ظاہر یہ میدان قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کیفیت کیا ہوگی، اس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. وہ دوسروں سے غافل ہوگا. ہاں ظاہر ہے کہ وہ افراد جنہیں پروردگار ہی نے شفاعت کا منصب دیا ہے تو وہ تو دوسروں کی شفاعت کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دوسروں کی طرف متوجہ ہیں, دوسروں سے غافل نہیں ہیں. مگر ایسے نفوس مطمئنہ ہیں ہی کتنے, پروردگار عالم نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ بات مکمل ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی پرواہ ہوگی, اپنی ہی فکر میں ہوگا, کسی دوسرے کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ہوگی, اور اس کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا. تو وہ فَكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, کہ جو اس نے عمل انجام دی ہیں, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی یا ظلم کا کوئی امکان پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے. یہیں پر یہ سفر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن زمانے زمانے کے لوگوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 118, 112 سے 118. پروردگار عالم ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفر نے نعمت کیا جس پر ان پر عذاب نازل ہوا. اب اس بستی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, وضرب اللہ مثلا قرية, اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی, کانت آمنة مطمئنة, یہاں پر امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. ایک سوسائٹی کے اندر امن و امان یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہا گیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب خدا نہ کرے وہ نعمت چھن جائے, ایک صحت اور ایک امن و امان. تو وہاں پر امن و امان بھی تھا اور وہاں پر اطمینان بھی تھا, یعنی گھروں کے اندر بھی ایک اطمینان کی کیفیت تھی, سڑکوں کے اوپر بھی امن و امان تھا. یہ دو نعمتیں ہوئی. پھر اس کے بعد تیسری نعمت, یہ اتیہا رزقہا رغدن من کل مکان, وہاں پر رزق کھچ کر چلا آ رہا تھا ہر جگہ سے, یعنی اس جگہ پر رزق کی بھی کوئی کمی نہیں تھی, لوگوں کے پاس وہاں پر رزق موجود تھا, اور ایون آس پاس کی بستیوں میں بھی جو اگ رہا تھا, جو بن رہا تھا, وہ بھی وہاں پر کھچ کر چلا آ رہا تھا. یعنی بظاہر ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, جو بہت مشکل ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تو جب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور تجارت کے کئی ذرائع اسٹیبلش ہو چکے ہیں, بڑے بڑے بحری جہاز بن چکے ہیں, تب بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر بہرحال اس زمانے کے اندر یہ تمام تر چیزیں اس بستی کے اندر وافر مقدار میں موجود تھی, خود وہاں پر بھی رزق تھا اور وہاں پر دوسرے علاقوں سے بھی رزق پہنچ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا, یعنی شکر ادا نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا. یعنی اب اگر نعمت اس جگہ استعمال نہ ہو رہی ہو جہاں پروردگار عالم نے چاہا ہے تو اس کو بھی کفران کہیں گے. پھر نعمت انسان استعمال کرے اور نعمت دینے والے خدا کی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہو تو یہ بھی کفران نعمت کا ایک انداز ہے. بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ اس حد تک کفران نعمت میں چلے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک روٹیوں کو استنجا کے لیے, یعنی ٹوائلٹ میں کلیننگ پرپز کے لیے استعمال کرنے لگے تھے. تو جب پروردگار عالم کا عذاب آیا ہے تو اتنا قحط آیا کہ اس کے نتیجے میں انہیں اسی روٹی کو کہ جو انہوں نے پھینک دی تھی اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا تھا, اسی کو پھر واپس صاف کر کے بطور غذا استعمال کرنا پڑ. پروردگار فرماتا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا, یعنی اس کا مزہ چکھایا, بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ان کے حرکتوں کی وجہ سے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں سے استفادہ کرتے, منعم تک اپنی معرفت کو بڑھاتے اور خدا کے سامنے سجدہ شکر کرتے, خدا کے آگے یقیناً انہیں حمد پروردگار کرنی چاہیے تھی, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں انہیں بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا, قحط بھی آیا وہاں پر, اور امن و امان بھی ختم ہو گیا. لقد جاءہم رسول منہم, ان کے پاس رسول آیا تھا, فکذبوہم, انہی میں سے رسول آیا تھا ان کے پاس, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, فأخذهم العذاب وهم ظالمون, تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نعمت عظمیٰ کا بھی انکار کیا, یعنی جہاں روٹی پانی یہ تمام تر چیزیں نعمت ہیں, وہاں پر سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے کہ یہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ انسان غذا استعمال کرے, پانی استعمال کرے, پھلوں سے استفادہ کرے, اور جو اس کی روح اور اس کی عقل کی رشد کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے وہ ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. اس کے لیے پروردگار نے رسول کو بھیجا, اس نے ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. اب آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس کو بھی ٹچ نہیں کرتا کہ وہ بستی کون سی تھی، اس رسول کا نام کیا تھا. کہیں کہیں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، بعض جگہوں پر بستیوں کا ذکر آ جائے گا، بعض جگہوں پر رسولوں کے نام آ جائیں گے، ورنہ ان پرنسپل قرآن مجید کا انداز یہ نہیں ہے کہ وہ جغرافیکل معلومات میں بہت زیادہ لوگوں کو انگیج کرے. تو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ نعمتوں کا کفران کیا گیا، نمبر دو رسول کا انکار کیا گیا، اس کو جھٹلا دیا گیا. اس میں تمہارے لیے میسج، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ جو نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے، ان سے استفادہ کرو، لیکن ساتھ میں شکر خدا انجام دو، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو، اور جو بڑی نعمت ہے جو ہدایت گائیڈنس، اس کو اگنور مت کرو. قرآن تمہارے پاس ہے، رسول کے پیغام تمہارے پاس ہے، ان کے اہل بیت کے پیغامات تمہارے پاس ہیں، ان سے استفادہ کرو اور اپنی روحانیت کو بھی بڑھاؤ. لہذا فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان جو اس زمانے کے ہیں ان کو مخاطب کیا، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پیو اس سے جو اللہ نے تمہیں پاک حلال رزق دیا ہے، اسے تم کھاؤ. اللہ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، ہاں ساتھ میں مطالبہ کیا ہے، وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اِن كُنتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا بٹ نیچرل کہ تم اس کے عبادت گزار بندے بنو، تو نعمتوں کا شکر بھی تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں رہے. پھر ساتھ میں وہ فہرست بتا دی گئی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر بس حرام کیا ہے میتا کو، یعنی مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہوتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے کسی اور کا نام لے کر، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی میڈیکلی بھی جو خرابی ہے وہ پروون ہے، مثلا مردار کا معاملہ ہے یا اسی طرح سے خون کا معاملہ ہے، سور کے گوشت کے بہت سارے نیگیٹو ایشوز ہیں کہ جو انفولڈ ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کی روح کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے اور شرک سے دل و دماغ کو دور رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اللہ کا نام لیا جائے گا. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو بہرحال وہ جانور حرام ہو جائے گا. تفصیل اس کی پھٹی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ ایک ریلیٹو حصر ہے، اضافی اعتبار سے حصر کیا گیا ہے کہ بس ان کو حرام کیا گیا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کی تفصیل اپنے مقام پر ہے. مگر جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کانٹیکس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، سوسائٹی کے اندر امیڈیٹ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ان کے ریفرنس سے اس کو حصے اضافی کہا جائے گا، جیسے کہ یہ بات سورہ انعام میں، سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ شراب کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، جمعے کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، ماں باپ کی توہین کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، زنا کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، اور قرآن مجید ہی کے اندر ان کے حوالے سے بہت کچھ بیان بھی آ چکا ہے. تو یہاں پروردگار عالم پھر اس فہرست کو بیان کرنے کے بعد ایک ایکسیپشن، اور یہ ایکسیپشن بھی پہلے بیان ہوا ہے کہ پمنس کو راغی روا دن والا آتے ہیں، کہ اگر کوئی مستر ہو جائے، یعنی کوئی ایک دم حرج کی کیفیت میں آ جائے، سخت مشقت کی کیفیت میں آ جائے کہ اگر ان حرام چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر کوئی مستر ہو جائے، غیر باغن ولا آتن، بعد اس کے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ تعدی کرنے والا ہو، یعنی اس حرام کو انجوائے کر کے نہیں کھا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے دلی طلب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پروردگار عالم اس کو ٹیمپریرلی وقتی طور پر حلال کر دیتا ہے، بعد اس کے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں غلط طور پر حکم لگاتی ہے، یعنی جو زبان پر آیا بول دیا، جھوٹ ہی بول دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ہاذا حلال وہاذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ مت کہو، یہ تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس لیے کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ افترا ہوگا، ایک فیبریکیشن، ایک فالسہڈ ہے، ایک لائی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے. تمہارے پاس کیا حق ہے کہ تم اس طرح سے کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر کرو؟ خدا کا یہ جو ریسٹرکشن ہے، یہ خدا کا ڈومین ہے کہ پروردگار عالم جس چیز کو کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، جس چیز کو کہے گا حرام ہوگی. حرام کی جو فہرست ہے وہ بیان کرے گا اور باقی چیزوں کو پھر حلال مانا جائے گا. اس کو جاننے کا سورس کیا، یا قرآن کی کوئی آیت ہو، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اور حدیث ثقلین کی روشنی میں قرآن کی ترجمانی پیغمبر اکرم کے بعد اور پیغمبر اکرم کی احادیث کی ترجمانی پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے لے کر دیگر ائمہ کرام کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے کہ وہ جس کو قیاس کہا جاتا ہے اس کی کہاں گنجائش باقی رہتی ہے. یعنی قیاس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی طرف سے ایک اسپیکولیشن کرنی ہے اور ایک ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش کرنی ہے, مگر اس ایکویشن کی ریلائبلٹی کیا ہے, اوتھینٹیسٹی کیا ہے, پروردگار نے اس کو کیسے انڈوس کر دیا. اس لیے کہ وحی کی صورت میں جو کچھ نازل ہوتا ہے یہ ہے وہ جس کو دین کہا جائے گا, شریعت کہا جائے گا. باقی تو ٹھیک ہے, پھر اپنے اسپیکولیشن ہیں, اس کا پھر اسلام میں کیا وزن ہو سکتا ہے جبکہ اسے اس طرح سے تعبیر کیا جا رہا ہے, کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, وہ جو اللہ پر کذب افترا کرتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, لا یفلحون, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع قلیل, یہ تھوڑی سی متاع ہے, تھوڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, اپنے حال میں مانڈوں کے لیے اگر پیدا کر لے, ولہم عذاب علیم, اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سارے فوڈ فور تھاٹ ہے, یعنی سوچنے کے لیے, یہ سوچے کہ کیا واقع اس کے بعد ان چیزوں کی گنجائش باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی. پھر یہود کے حوالے سے ایک بات پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی کہ وہ علی الذین ہادوا حرمنا, اور یہودیوں کے اوپر ہم نے وہ چیزیں بھی حرام کر دیں کہ جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں. ما قصصنا علیکا من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. یعنی سزا کے طور پر بھی بعض چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی, جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کے اندر ناخوندار جانوروں کا کچھ ذکر ہے, کچھ چربی کا ذکر ہے کہ گائے کی اور اسی طرح سے غنم کی چربی, اس کو بھی حرام کر دیا گیا تھا. وہ ایک ٹیمپرری ایک حکم تھا, اس کے اندر جملہ بھی یہی ہے کہ ذالک جزائناہم ببغیہم, ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی تھی. تو وہ ایک ٹیمپرری نوعیت کا معاملہ تھا, نہ کہ اس کو ایک پرماننٹلی حرام کر دیا گیا تھا, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے احکام کے اندر ویسے بھی اس سے ہٹ کر بھی ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ موجود ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک نحل آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 128 سے 128 جس پر اس سورے کا اختتام ہو رہا ہے. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جو کہ ان کے لیے سزا کی حیثیت رکھتا تھا. اب یہاں پروردگار عالم نے بطور مجموعی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے تو کس صورت میں اس کی معافی کا امکان حتمی ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالۃ, پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے گناہ کے کام کو برے عمل کو انجام دیا بے جہالت, جہالت کی وجہ سے, یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے. تم متابو من بعد ذالکا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی, وہ اصلح, اور اپنی اصلاح بھی کر لی. یعنی ایک تو ان کے پاس علم نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا, دوسرے انہوں نے توبہ کر لی, یعنی جیسے ہی پتا چلا کہ یہ کام غلط تھا تو انہوں نے پھر اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کیا, فوراً پلٹے خدا کی بارگاہ میں اور توبہ کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اصلاح بھی کر لی, یعنی جو غلط ہو گیا تھا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی. مثلاً نماز نہیں پڑھی تھی تو اب اس کی قضا پڑھنا شروع کر دی. ان ربک, تو یقیناً آپ کا رب من بعدہا, اس کے بعد, لغفور الرحیم, غفور بھی ہے رحیم بھی, یعنی مغفرت بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور رحم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پھر اس کے بعد ایک رول ماڈل کے طور پر پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ. مختلف اوصاف ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیے ہیں. پہلی چیز کہ ابراہیم یقیناً ایک امت تھے, یعنی ایک فرد نہیں تھے بلکہ جس طرح سے امت کے مختلف افراد ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک جماعت کو تشکیل دیتے ہیں, وہ اپنی ذات میں انجمن تھے, وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے, مقتدا تھے جن کی اتباع ہونی چاہیے, قانتن للہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قانتن تھے یعنی اطاعت کرنے والے تھے، خدا سے لو لگانے والے تھے۔ اگلی صفت بیان کی جاتی ہے حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ یہ لفظ بھی پہلے استعمال ہوا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی جو باطل کے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، ان سے بالکل ہٹے ہوئے سیدھے راستے کے اوپر۔ ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، ان کو اللہ نے منتخب کیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر لگایا اور چلایا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، انہیں دنیا میں بھی نیکیاں عطا کی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی پوری دنیا کے اندر احترام سے لیا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ کہ جو شرک کی آلودگی میں ملوث ہو چکے تھے اور توحید سے بہت دور ہو گئے تھے، مگر بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ اور یہ خود بھی ایک حوالہ پھر بن گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم اپنا مقتدا مانتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تو پھر تمہیں کیوں کر شرک پسند ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں بھی موحد ہونا چاہیے، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ثم اوحینا الیک، اس کے بعد اے حبیب ہم نے آپ پر وحی نازل کی۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں جو کہ حنیف تھے، وہی کہ دائیں بائیں کسی غلط راستے پر نہیں تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد پیغام، ایک ہی پیغام توحید جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا اور جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا، لہذا ظرف زمان کے اعتبار سے یعنی ٹائم لائن کے اعتبار سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے آ کر چلے گئے تھے اور ان کی اپنی ایک حیثیت لوگوں کے درمیان مسلم بھی تھی اور واقعاً وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی تھے، لہذا اس موقع پر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے متوجہ کیا گیا کہ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، یعنی تم موحد بنو، توحید والے بنو، مشرک مت بنو، جیسا کہ وہ بھی مشرک نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بعض ایسی سنتیں، بعض ایسے آداب کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیے گئے تھے، ان کو انٹیکٹ رکھا گیا، ان کو باقی رکھا گیا، جن کے اندر بہت سے کچھ آداب ہیں کہ جس کو انسانی جسم، انسانی وجود کے اعتبار سے ہے، مثلاً داڑھی کا حکم، اسی طرح سے مونچھوں کو کتروانے کا حکم، اسی طرح سے ختنہ کروانے کا حکم وغیرہ وغیرہ، ان کی 10 کے قریب تعداد بیان کی جاتی ہے کہ جو مشترک ہیں پیغمبر اکرم کی شریعت میں بھی، کہیں پر واجب کے عنوان سے، کہیں پر مستحب کے عنوان سے، اور یہ چیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی تھی، یعنی ان کی شریعت میں بھی اس کو رکھا گیا تھا، جس کی بنیاد پر ظرف زمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اتباع کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سبت کی بات ہو رہی ہے، سبت یعنی سیٹرڈے کی، شنبے کی بات ہو رہی ہے، سنیچر کے دن کی، کہ جو یہود نے اپنے لیے مانگا تھا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ تفاسیر میں آیا ہے کہ خود یہود کے لیے بھی پہلے جمعہ ہی تجویز کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنی جو ہٹ دھرمی ہے اور اپنی جو کج رفتاری ہے اس کے مطابق پروردگار عالم سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ درخواست کی کہ جمعے کو ہم تعطیل نہیں کرنا چاہتے، جمعے کے دن ہم آرام نہیں کرنا چاہتے، سیٹرڈے کا دن ہمارے لیے رکھا جائے۔ تو پروردگار عالم نے پھر ان کے لیے سبت کا دن رکھا اور اس کو بھی ایک طرح سے ایک آزمائش اور امتحان بنایا، جس میں وہ ناکام ہوئے، جس طرح سبت کے خود احکام تھے۔ سورہ اعراف کے اندر یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے سنیچر والے دن میں زیادتی کی اور جس طرح سے مچھلیوں کا وہ شکار کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ پروردگار عالم کے عذاب کی گرفت میں بھی آئے۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما جو ال سبت، یہ سنیچر والا دن جو بنایا گیا تھا، اللذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس میں بھی پھر اختلاف کیا، یعنی یہ کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا معاملہ، یہود نے اس کو اپنے لیے الگ سے مانگا تھا اور پھر اس میں خود بھی اختلاف کیا، بعض اس کے احترام کے قائل ہوئے، بعض نے اس کے احترام کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس کے حوالے سے بھی بالکل اس کو ایک عام دن کی طرح سے ماننا شروع کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، فیصلہ کرے گا، بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس میں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر تبلیغ کا ایک دستور بیان کیا، یہ بہت اہم آیت ہے، سورہ نحل کی اور آخری آیتوں میں سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ دین کی طرف دعوت کیسے دینی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے, بالحکمت, حکمت کے ذریعے, یعنی برہان ہو, آرگومنٹ ہو, لاجک ہو, دلیل ہو, والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی طرح سے نصیحت کے ذریعے سے, واعظ ہو, نصیحت ہو, جس میں انسان کے جذبات کو بھی مد نظر رکھا جائے, اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی مد نظر رکھا جائے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی جائے. حکمت, برہان, آرگومنٹ, ظاہر ہے کہ یہ اس کلاس کے لیے ہے جو پڑھے لکھے ہیں, لیکن جو عوام الناس کی اگر آپ بات کریں, میسج کی اگر آپ بات کریں, تو ان کے اوپر موعظہ, نصیحت جو ان کے دل میں جاگزی ہو جائے وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور لوگوں سے جدال کریں, یعنی جدال کا مطلب ہے بحث کرنا, مگر ایسے بحث کرنا کہ باللتی ہی احسن, ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ لیگ پولنگ ہو, جس کا پرپز یہ ہے کہ کسی کو کردار کشی کے ذریعے سے رسوا کیا جائے, اس سے روکا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سے مناظروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے, مگر جو ڈیبیٹ ہے, کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ, اس کے اندر جدال احسن ہوگا. اور یہ دوسرے مقام پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا کہ لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, کہ اہل کتاب سے جب بحث کرو اچھے طریقے سے بحث کرو, وہ خاص ان کے بارے میں, اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو عمومی ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, پھر اس کے بعد وہ قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ, آپ کا رب خوب جانتا ہے کون راستے سے گمراہ ہے, وہ ہوا اعلم بالمہتدین, اور ہدایت یافتہ کون ہے اس سے بھی خوب واقف ہے. اب یہ تو یہاں پر پروردگار عالم نے دستور دے دیا, مگر ظاہر ہے کہ کئی مرتبہ ایک انسان سامنے والے کے مظالم کی وجہ سے, سامنے والے کی حرکتوں کی وجہ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے, تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ کر کے سامنے والے کو سزا دے سکے, جبکہ زیادتی اسی کی طرف سے ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کہ اگر تم لوگ سزا دو تو پھر سزا اتنی ہی دو کہ جتنی ان لوگوں نے حرکت کی ہو, جیسی ہی تمہیں سزا دی گئی تھی ویسی ہی سزا تم ان کو دو. انہوں نے جو سزا تم کو دی تھی وہ ظلم کے عنوان سے تھی, تم بدلہ لینے کے لیے ان کو سزا دے رہے ہو, مگر تو اس میں تجاوز کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یعنی اپنی لمٹس کو کراس مت کرنا, اپنی لائنز کو کراس مت کرنا, پھر اس سے زیادہ کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جو ان لوگوں نے کیا تھا. ولیکن صبر تو ولئن صبر تو, لیکن اگر تم صبر کرو, لہو خیر للصابرین, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر. اس میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک بہت عمدہ ایک کمپیریزن کیا ہے کہ جو اوپر پروردگار عالم نے کہا کہ حکمت سے بلائیے, موعظہ حسنہ سے بلائیے, جدال احسن کیجئے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مفرد کسی ہے, یعنی وہاں پر سنگولر ہے, پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, یعنی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ تو ظاہر ہے کہ حکمت, موعظہ حسنہ اور جدال احسن یہی آپ کا طریقہ کار رہے گا, اور پھر جب سزا کی بات کی جا رہی ہے تو پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, وہاں پر جمع کسی ہے, کہ اگر تم لوگ سزا دو, یعنی مطلب یہ ہوا ایک شان پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر کہ پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کا تو وہی طریقہ کار ہوگا, لیکن اب اے مسلمانوں اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو خبردار ایسا نہ کرنا کہ اپنی لائنز کو کراس کرو, اور اگر تم نے صبر کیا تم بھی یہ یاد رکھو, یعنی تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد واپس پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ پھر سیوا مفرد کا ہے, وصبر, اور اے حبیب آپ تو صبر ہی کیجیے, وما صبر کا الا باللہ, اور آپ کا صبر اللہ ہی کی طرف سے ہے, یعنی ان تمام تر اٹراسٹیز کو ذہن میں رکھی, اور پھر فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن سلوک ہے اس کو ذہن میں رکھیں, تو یہ آیت سمجھ میں آتی ہے, مجسم ہو کر پیغمبر اکرم کی سیرت میں اور کردار میں ظاہر ہوتی ہے, وما صبر کا الا باللہ, اور یہ صبر آپ کا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ولا تحزن علیہم, اور غم نہ کریں ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر آپ غمگین نہ ہو, ولا تقو فی ذیک مما یمکرون, بلکہ ایون جو آگے بھی یہ لوگ اگر کوئی مکاریاں یا سازشیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخری آیتیں جو اس سورے کی آخری آیت جو سورے کی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگار ہیں, غلط کاموں سے بچتے ہیں, والذین هم محسنون, اور جو اچھا کردار قائم رکھیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں. یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے, خدا کی مائیت حاصل کی جا سکتی ہے, اور خود لوگوں کے درمیان بھی एक जगह बनाई जा सकती है, उनके दिलों के अंदर जहां घुसी हुआ जा सकता है। यहां पर इस सूरह की आखिरी आयत के साथ ही ये सूरह मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद सूरह बनी इसराइल है, जो इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है, कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। वा आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।